وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد.
دنیا کے اندر ایک قسم کا رکھنا ہے، درجہ
ہر کو اتنے سخت بھاگ کر کے اہل سنت جماعت پر بن رہا ہے جتنوں کو دیکھیں سب ایک کیا ہے ایک ہم کو میرے ساتھ جو اپنی موقع نہیں چھوڑا کہ سنیوں کو کس طرح سے گمراہ کیا ہے غیر کرنے کا موقع وہی نہیں چھوڑا کہ سنیوں کو کس طریقے سے بدلنا ہے راہیوں کا نہیں ایک لاکھ کہ سنیوں کو کس طرح سے کس طریقے سے بزرگوں سے کاٹ کر اور جب کے اندر لایا ہے کارخانوں کا یہی ایک انداز یہی قدر رہا کہ دنیوں کو کس طرح سے کہا گیا ہے اسی طرح ہائی بات اور کتنے دیش چکرا کی مگر اب یہ ہے کہ آلیہ بچہ اور پھر چھٹی کا چھٹی کے بارے میں ایک علاج یہ کر اور آدمی کا اس زمانے میں ان شبوں میں اسلام کی دنیا تعلیم کے خلاف کتنے قسم کے کتنے جھکاؤ قرآن حدیث پر کہہ رہا تھا آج کے کرنا پر کہہ رہا تھا افراد اسلام پر کہہ رہا تھا مگر سب سارے بات الگ الگ علماء ہوتے تھے مگر ایک امام احمد اللہ ہوتے کہ جنہوں نے سب کا ایسا سردار شکن جواب دیا کہ جس کے بعد اب ان کے جب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے منہ میں پتھر کرتا ہے اور اب اس کا جواب ان کے پاس چلائے گالیوں کے کچھ بھی گالیاں پکتے اعلیٰ حضرت کے منہ پر طرح طرح اونچا اچھال دے مگر امام احمد رضا نے بس ایک علاج بنا لیا فرماتے ہیں کہ چلو کم سے کم مجھے گالی دے کر اتنی دیر تک تو رسول پاک گستاخی کے لوگ رکے ہوئے اور ان کی آواز کرنے کے بعد بھی یہ بھی کیا کر رہے ہیں میں میری عزت میرا آواز نہیں کے لیے جا رہے ہیں گول کو بھیجا سب کو پتینے پہنچے تو نہیں چلنے کا تھا سارا سلطان ایمان کی بیش کری کے تمام راستے بند اور انہوں نے بدعدموں کی طرف سے خوب اچھی طرح دنیوں کو ہوشیار کی جن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو اپنایا الحمدللہ آج ان کے زمانے میں ان کی تعلیم کو اپنانے والے تعداد میں کم ہو یا زیادہ مگر وہ بد بدعت کی گرفت سے بھی محدود ہیں بدعدموں کے حملے اور گمراہ کرنے والی تمام قانون کا جواب ہونا بھی چاہتے ہیں جانتے ہیں اور جواب ساری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کم سے کم کے دل کا حرارت رکھی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو جواب دینا نہیں آتا اصل ہے مگر بات ہماری حقیقہ ہماری وہ اتنا بدل رکھتے ہیں یہ کرم ہے. اب اس زمانے میں بڑے بڑے خطرات میں سب سے عظیم خطرے جو آپ کے سامنے مڈرا رہے ہیں وہ وہابیت کے چاہے وہ کسی نام پر غیر مسلمیت کے نام پر جو جوہریت کے نام پر موضوعیت کے نام پر کسی نام پر چلے مگر اثرات اور بنیاد کو بنانے میں ایک ہی اس عقیدے پر کہ مسلمانوں کو شرک کیا کہ مسلمان پر شرک کے فتوے ڈالے فتوے بھرنے جائے کیا مودی جی صاحب نے یہ نہیں لکھ دیا جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ ادنی کا جنا کرنے سے بچوں کو انہوں نے اپنی اور کتابوں میں انبیاء کرام کی شان میں صحابہ کی شان میں اور انبیاء کرام کی شان میں بے محابہ بولنے کے بارے میں کوئی بھی قدر تھوڑی ہے اس کے کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں یہ ان کا ان کی تعلیمات اسی طریقے سے اسماعیل بہری نے جو ان تعلیمات کرائی آج اس تعلق اس بری تعلیم کے نتیجے میں کتنے لوگ مقابلے کا شکار ہیں. بہت مجھے یہ اس موضوع پر اور زیادہ گفتگو نہیں کرنی. اس زمانے میں ایک کتاب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. حالانکہ اس کو پیدا کرنے والا اسماعیل دہلوی ہے جس کو اس نے اپنے رسالے ضلع الحرمین کے اندر خوب وضاحت کے ساتھ لکھا اور اسی کی تربیت سے نتیجہ یہ لکھا ہے اور اسی کے کا چرچا لے کر کے صدیق حسن صاحب گوپال وغیرہ وغیرہ یہ سب کتابیں تسلیم کیا اور تسلیم کر کے لوگوں نے غیر ملکیت کا گرہ اور یہ کہتے زیادہ تر تو ان کا نشانہ امام عبد الحفا کے اوپر ٹوٹا باقی اور چاروں امام میں سے کسی امام کو یہ لوگ نظر انداز نہیں ہوتے تھے. مگر زیادہ توجہ اس بات کے اوپر کہ امام عبد الحفا کے اوپر جتنا بھی زیادہ وار کیا جا سکے جتنے حملے کے لیے جانا ہے ہم نے کیے جائیں عقیدے کے لیے بات کی تو یہ چاروں علما ان غلط علموں اور بہادروں سے بالکل ہوتی ہے. ہم سب کا عقیدہ وہی ہے جو حنفی ہے جو شافعی بھی وہی وہی مالک وہی حنفی ہے. کیا اللہ نے احمد کے حقل میں خلق اور آپ کے بارے میں اتنے جھوٹے نہیں کھائے کہ آپ کی سانس سوکھ پڑی؟ کیا ایسا نہیں ہوا ان کا ان کے ساتھ پچھلے جنگ کا کھانا ہوا وغیرہ نے کیا اس جنگ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ قرآن حدیث کے معاملے میں سیدنا امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا الحمدللہ وہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ القرآن پر کلام اللہ کے ذریعے وہی امام شافعی کا وہی امام مالک کا عقیدہ. تو ہم سب کا وہی عقیدہ اسی طریقے پر یہ لوگ عیسائی سماج میں بھی ممکن ہے بھاگیا عیسائی سماج کے ممکن بالکل جس طرح سے معتزلہ عیسائی سماج کے ممکن تھی معتزلہ تو دنیا میں نہ ہو گئے مگر اپنی نقل کے بدبودار لوگوں کو چھوڑ ان میں سے یہ لوگ ان لوگوں نے عیسائی سماج کا انکار کیا قرآن مجید سے اور احادیث کے تجربہ سے کیا عیسائی سماج کا ثبوت نہیں ملتا؟ قرآن مجید میں کیا نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے؟ نماز جنازہ ہے کیا مجھے بتایا جائے مغفرت کی دعا کرنا کسی کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب ایک انسان سوال ہی کا راستہ ہے. اگر حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ہی فائدہ دے گا دوسرے عمل سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا تو رب اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان تو رب اغفر لنا کہنا منظور ہوا اور اس کے بعد رب اغفر لنا ولإخواننا یہ ایک اخواننا خود اس آدمی کا عمل کام دے گا. آپ دعا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ دعا کرتا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. آپ کون سے دعا کرنے والے آپ کی دعا کو کیوں فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں لے جائے گی اب جائے گا آدمی دوبارہ سے چاہے گی رب نہ ملی بھلے بات بتائیے بھلے نہیں ملی جب وہ جبل ایسا اس طرح کی جو آپ کو کیا سکون نہیں ملتا ہے اس بات کا کہ آدمی صرف اپنا ہی فائدہ نہ سوچے بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچے سوال اپنے لیے بھی جمع کرے اپنے بھائیوں اور اپنے گزرے ہوئے مسلمان ماں باپ اور اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنے اخلاق کے بارے میں بھی یہ بات سوچے اس طرح کا دعاؤں کا دروازہ ہی ہے لوگ کر لینا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی دعا ہی نہ کرے. اس لیے اب چاہیے کہ بہادروں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے غسل بدری اور رحم
وغیرہ کرنے کے بعد میدان میں لا کر اس کی لاش رکھ دیں اور کہیں کہ یہاں ہماری نماز جنازہ پڑھنے سے کوئی تمہارا تو فائدہ ہو کے نہیں, تو خود اپنی نماز جنازہ پڑھ لو تو تمہیں فائدہ پہنچے گا. ہمارے پہنچانے سے ہمارے کام کرنے سے بھی تم کو کیسے مدد ملے گی؟ تو تمہارا حل تمہیں فائدہ پہنچائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ پوچھا, ابو داؤد شریف اٹھائیے اس میں یہ لیا ملے گا. وہ الگ کرتے یا رسول اللہ میرا باپ آس مرنے لگا تو وہ چونکہ کافی تھا اور قیامت کا ممکن تھا, حساب کتاب کا ممکن تھا. جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو اور میرے بھائی عثمان کو بلا کر یہ کہا کہ تم دونوں میرے نام پر 50,000 غلاموں کو آزاد کر لیں. اگر حساب کتاب کا مقابلہ آئے گا تو وہ آزاد کرتا غلام مجھے بچانا. تو یا رسول اللہ میرے بھائی نے تو اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیا, میں اب مسلمان ہو گیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے حصے کے غلاموں کو آزاد کروں اور اجازت نہ دیں تو میں آزاد نہ کروں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمائے, فرماتے ہیں لو کان مؤمنا لنصحه, اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو پھر غلام اس کے نام پر آزاد کرنے سے اس کو فائدہ ملتا. غلام آزاد کریں گے یہ اپنے مال سے, اپنے پیسے سے, اپنی دولت سے, اپنے غلام آزاد کریں گے اور فائدہ اس کو پہنچے. پر آپ نے اگر میرا باپ مومن ہوتا تو ضرور ثابت ہو گیا کہ انسان سواب مومن کے لیے جائز ہے, کافر کے لیے جائز ہے. مومن کے لیے جائز ہے, کافر کے لیے ناجائز. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کو انسان سواب کا فائدہ پہنچتا ہے اور ضرور پہنچتا ہے, کیونکہ رسول پاک فرما رہے ہیں نامی انتظام کے ذریعے یہ دعوے جاتی کہ ضرور اس کو فائدہ پہنچتا. اب جو لوگ منع کر رہے ہیں کہ ثواب مت پہنچایا کرو, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ ان کے ملکوں کو جب تک ثواب نہیں پہنچ سکتا ثواب کا تجربہ اہل ایمان کے اہل علم کہاں ثواب کے مشرے ہوتے ہیں جو ان کو پہنچا ہو پہنچے, تو وہ لوگ اپنے ملکوں کے بارے میں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اب آگے اس طرح کی اور حدیثیں ہیں, بات کچھ ہیں, مجھے اس موضوع پر کوئی زیادہ بحث کرنی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وہابیہ عقیدہ جو ایجاد ہے یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تکلیف ناجائز, اماموں کا مقلف بننا ناجائز و حرام اور پھر اسماعیل گہری نے جو اپنی اس کتاب جلال العینین کے اندر صاف صاف لکھا کے لیے لکھے صاف صاف لکھا کے لیے لکھے کہ اماموں کا حق کو اپنا مقتدا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہم کو مقتدا ماننا یہ شرک ہے. ہم پہ تو صرف اللہ کی اطاعت لازم ہے, آپ نے کس کی اطاعت کو لازم کی؟ اللہ کا شریف پھیلا کر آپ مشرک ہو گئے, آپ مشرک ہو گئے. ٹھیک, چلیے آپ اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت نے ان کو شریف پھیلا ہے, لازم ہم امام ابو حنیفہ کی تقریب اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ انہیں اللہ ان کے احکام کو اللہ کے حکم کے مساوی درجہ دیتے ہیں, بلکہ اس لیے ان کی تکلیف کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حق اللہ کا اور اس کے حکم کا ترجمان ان کا نائب اور ان کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر یہ نہیں کرتے ہیں. کہ وہ ایک امام ہی ہے بس، بلکہ اس لیے کہ قرآن کی صحیح کرنے والا وہ کرتے ہیں، احادیث کے صحیح بتانے وہ بتاؤ. تو اب ہمارا مقصود امام ابو حنیفہ کی تقلید سے ابو حنیفہ کی تقلید ہر کسی نے، بلکہ ان کی تقلید سے ہمارا ہم یاد کر کے تقلید کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ وہی بتا جو اللہ کو کہنا چاہ، بس وہ گویا کے ہمارا ہم تک پہنچانے کے ایک مبنم، جیسے لاؤڈ اسپیکر میں ایک آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ. بس اب لاؤڈ اسپیکر سے آپ نے جو بات سنی وہ بات سنی، آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آپ بات سن رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ بات میری سننا آپ کا. تو اس بنا پر یہ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے شاہد ہے، اور وہ جو بیان کرتے وہیں سے لے کر بیان کرتے. اگر یہ چیز غلط ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ یہ عام طور سے جو غیر متعلق لوگ ملتے ہیں، کیا ان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ بخاری پر ہیں، مسلم پر ہیں، نسائی پر ہیں، ابو داؤد پر ہیں، ترمذی پر ہیں، ابن ماجہ پر ہیں، مسند احمد پر ہیں، سنن بیہقی پر ہیں، مسند اور مستدرک حاکم کی پر ہیں، تبرانی کی تبرانی کی صغیر کبیر اور یہ سب پر ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ صحیح ابن احباب کا مطالعہ کریں، صحیح ابن حجامہ دیکھیں، مستند احمدی دیکھیں؟ کیا ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے؟ ہر ایک حدیث تو ان کو یاد نہیں ہوتی. مئو میں ہماری طرف ایک ضلع ہے مئو، تو مئو کے شہر میں وہاں سے درد قلع ہیں، وہاں سے ایک درد قلع مجھ سے ملنے آیا، ایک ہاتھ بڑھایا بتاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے بتانے والا نہیں کا حدیث میں ہے میں کا جواب دیکھا تو ہم ادارہ میں نے پھر کہیں کا دفاع تم نے کہا کہ حدیث میں ہے نہیں ہے تو دکھا اور میں تو ہاتھ کو بتا کرتا تو اس کی حدیث میں دکھا اور تمہاری حدیث میں اس کی جو حدیث میں دکھا تھا مگر تم وہ حدیث دکھا وہ حدیث دکھا کہیں کون سی حدیث ہے تمہاری شریف میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشہد سکھایا، وہ صاف رکھا مجھ سے مصافحہ کیا، وہ کہا میرا ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا. حضور نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کہ جو کہ نہیں آپ نے صحیح طور پر نہیں سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں کبھی میں نے کب کہ میرا حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا، تو انہوں نے جب ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، میں نے کہا کہ تم ابن مسعود کی پیروی کرو گے یا رسول پاک کی پیروی کرو گے؟ بتاؤ تم ایک صحابی کی پیروی کے قائل ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ سوکھ گیا ان کا اس کا جواب نہ دے سکے. ہاں میں نے کہا اب سنا صحابی کی بھی پیروی نہ ہو، یہ تو کمال ادب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے دونوں ہاتھ کے بیچ میں رسول پاک کا ہاتھ تھا، کہ اس میں ادب کی اختلاف ادب کی لاگت ہاتھ کو ایک دونوں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا بایاں ہاتھ تھا اور ان کے دائیں اور بائیں کے درمیان رسول پاک کا بہا ہاتھ. بالکل یہ صورت بھی، مگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اب ہر ان کا بھی ہاتھ، مگر یہ ادب ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ کا گھیرا ہے. یہ ادب کے خلاف اس لیے انہوں نے کہا، مگر صدا کچھ بولنا تھا. میں نے کہا اب تو میری کہیں ہو گئی، تمہارے پاس وہ حدیث ہے وہ لاؤ، اور میں کہتا ہوں قیامت تک تم نہیں جا سکتے. اگر کسی حدیث میں یہ مل جائے کہ ہاتھ سے مسافہ کرو، تو ہاتھ سے مسافہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پاؤں سے مت کرو، ہاتھ سے مسافہ کرو. اس کا مطلب اور ایک ہاتھ کو یہ کہا ملتا ہے واحد کا دیتا ہے تو ایک میں نے کہا کرنا ہوتا. یہ بھی کس قدر آدمی کی کپٹ اکلی ہے. جو آتا جو ہوتے ہیں جوڑا جوڑا ہوتے ہیں ان کو واحد کے لفظ سے عام طور سے استعمال کیا جا رہا ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا مطلب؟ ایک شبد سے میں نے اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھا یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا رکھا مطلب ایک ہی آنکھ سے دیکھا؟ میں نے اپنی دونوں آنکھوں یہ تو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ میرے موڈے نے مودا رکھا، میرا مودا رکھا، میرا جوتا رکھا. حالانکہ جو پوچھے ہوئے مگر اس طرح سے بولا جاتا ہے، جو پوچھے ہوئے مگر اس طرح بولا جاتا ہے، جو پوچھے جوڑا جوڑا ہوتی ہے ان کو واقعی کے جگہ بھی استعمال کرنا اس وقت عربی مقابلے میں بالکل جا کے دیکھا. ان کی اور تھوڑی طرح کیا کرتی؟ میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من کلمہ مسلم من لسانی و جسدی. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان جدی 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 مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ. کیا مطلب؟ ایک ہاتھ سے تو محفوظ رکھے، دوسرے سے مسلمان بگڑے، دوسرے سے مارتا رہے. یہ مطلب ہے جب کامیاب یہی ہے کہ اپنی قوت اور اپنے دونوں ہاتھ سے نقصان نہ ہو. تو چپ ہو گئے. تو میں نے کہا آپ تو الحمدی تو ہاں. میں نے کہا تو پھر آپ کو تو ماشاء اللہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ حدیثیں تو یاد ہوں کہ نہیں. میں نے کہا پھر ہزاروں کے لوگ ہوتے کہ نہیں. میں نے کہا پھر سینکڑوں کہ نہیں. میں نے کہا اب تک کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ بتائیے، آپ بتائیے کتنی حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں. ہم کو حدیثیں یاد نہیں. میں نے کہا تب اہل حدیث کس بات کے ہوئے؟ کس بات کے تم اہل حدیث ہوئے؟ حدیث نے جواب بنا دے اور اہل حدیث بنے ہوئے اور مجھے کئی ہزار اور اب تک میں اہل حدیث اب تک میں اہل حدیث اور تم نگم نے اور تم نے آج ایک یاد کس کس طریقے سے تم ایسے محسوس ہو گئے جسے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس لیے میں نے کہا بالکل تم لوگ ایسے حدیث نہیں ہو، تم بھی مکمل تو نہیں جا رہے ہم مکمل نہیں. میں نے کہا جب تم کو حدیث نہیں معلوم ہے تو چل تم کس طریقے سے حدیث پر عمل کر سکتے؟ کیا ہمارا مولانا بتاتے ہیں کہ حدیث میں کس طرح سے ہے؟ تو ہم مولانا کے قید لے کر ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل بے وقوف، بے وقوف. تم مولانا سے مطلع پوچھتے ہو، ہر مسئلے کے جواب میں وہ حدیث نہیں کر سکتا. اور تمہارا بھی ہے تو یہ نہیں بتانا کہ اس میں فلاں عالم ضعیف ہے، فلاں عالم کی مطابقت ہے، فلاں موافقت ہے، فلاں کی ملاقات فلا فلا راستے میں اس کے اس کی اس کے خلاف جو آئے تھے یہ سب کو بتانا نہیں کرتے تھے. کیسے مان کیسے مان کر وہ کہتے ہیں کہنا وہ کہتے نہیں ہیں. میں نے آج تک کسی غیر ملک سے نہیں سنا کہ اس کا مولوی حدیث کی پوری تفصیلات اس کو بتا رہا ہے, بلکہ وہ یہی کہہ دیتا ہے رفے دے دیا کر جو کہ آگے کیا کر بس حدیث میں ہے کس حدیث میں ہے کس حدیث میں ہے یہ بتا رہے تھے وہ آگے کر رہا ہے اس کو وہ نہیں بتا. تو میں نے کہا تو بھی مقلد ہو آپ نے مولوی ہم بھی مقلد ہیں تم بھی مقلد ہو. فرق یہ ہے ہم اس امام کے مقلد ہیں کہ اس کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی مثل کوئی امام پیدا نہ ہو. اس کا وہ جبل اعظم کہ ایورسٹ کی پہاڑی اس سے سخت نظر آتی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہ اگر بلندی پر بھی ہو تو بارش کا رکھنے والا وہاں سے گزار ہے بارش کا وہ آدمی جو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ ہے جن کے بعد ہجرت کر کے میدان میں آگے کوفے میں حضرت مولا علی کی بارگاہ جن کے دادا ہجرت کر کے آئے اور ان کی خدمت میں رہتے اور ان کی خدمت میں رہتے ان کے اچھے اثرات میں شمار ہوتے. جب امام آصف کے والد حضرت صاحب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کو دعا اللہ تعالیٰ علم اور عمل قبول کی اس کی نظر میں جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کو نعمان ابن صاحب عطا کیا. وہ جان ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ حضرت پاک کا مہالم سب لوگ اپنی مدد رکھی کپڑے نہیں کھن کھن کر کے ادھر 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 پھیلا یہ خواب دیکھا جب لداخ نے سخت گھبراہٹ اور پیچھے کہ یہ ادبی کہاں سے ہوئی جانے یہ درد کیوں مانا یہ کہیں کہ ادب گھبرائے بہت زیادہ گھبرائے. لوگوں نے پوچھا کہ خواب کہانی بتانے والا کوئی شاندار ہے. سب لوگوں نے بتایا امام محمد بن علی بدرے کے ہے وہ بھی بتا رہا. تو وہاں گئے حضرت امام پہنچے تھے دریافت کرتے ہیں کہ کیسے آنا ہوتا ہوں ایک بڑا جنک خواب دیکھا ہے بیاہ کرنے کی ہمت بھی نہیں اس کی تعریف پوچھنے آنا. تو امام ابن علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خاص تعلیم میں اتنے بڑے ماہر حضرت خان تھے کہ خواب دیکھنے والے کا چہرہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مضبوط خواب لے کر آیا ہے کہ مبارک فرماتے ہیں ابو حنیفہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے برکت مبارک بے چک بیان انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. تو امام ابن سیری مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ مبارک ہو رسول پاک کا علم مبارک تمہارے بچے سے دنیا میں پھیلے گا اپنے دین خدائی کرتے ہو رسول پاک کا علم جو سب نے چھپا ہوگا وہ نکالا جا سکتا ہے. اس لیے اب وہ سرجا سے علم کو اٹھا کر کے جانا ہے کتنا بلند تعلق ہو کتنی اس کی نگاہ وسیع ہو کہاں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کی احساس بانٹ رہا ہے. اب میں نے کہا کہ تم مقلد ہو جس کے یہ جھوٹے ہوئے چار سو بیس کی صبح کی شام دسوں کی بات کرتا ہے. اس کے ہر دلیل ہے اس کے بعد کے کہ دو دو سبوا کا بہار جسموں کے بعد کا بے پایا سمندر وہ اس کے ہم دلیل ہے. اور تم یہ ٹوٹ دیا کہ کیوں ہے ہلکی کی ایک گانٹ مل گئی تو سبق لیا کہ آج سے ہم کی بنیا بس تم وہی تم وہی اس لیے تم مقلد ہم مگر تمہاری تکلیف بڑی موٹی ہماری تکلیف بڑی بات کچھ بولا ہے آپ کہا کہ پھر دیر کے بعد اس نے کہا آپ لوگ اماموں کے پیچھے چلنے میں نے کیا مطلب کہ ہمارے مولوی صاحب کو امید سے بتا دیں. اور میں نے کہا کہ کیا ابو حنیفہ مہابھارت اور دیر کر کے مسئلہ بتاتے وہ کیا بتا دیں وہ امید سے وہ بھی بتا دیں قرآن سے وہ بتا دیں. اب ایک صاحب کو بڑا شوق ہوا کہنے لگے انہوں نے ایک پنکھ نکالا کہ جس کو پہلی حدیث یہ دیکھو دوسری حدیث یہ دیکھو چوتھی حدیث پانچویں حدیث انہوں نے حدیث کے سینے پر رکھا ہر ایک حدیث کے علاوہ ہر حدیث کا ترجمہ خوب کیا. اس نے کہا بخاری کی روایت اللہ تلا ہے کلائی کر سکتی ترجمہ کیا کہ ہم لوگ کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بائیں کلاسی پر رکھیں دایاں ہاتھ بنا بائیں کلاسی پر رکھیں. یہ بخاری کی روایت اللہ غیر ہے کہ رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گردے پر یا اللہ کے ہے اپنی کلائی ترجمہ کرتے کہ ہم کو حکم دیا ہے غیر اللہ کا قدر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بازوؤں پر رکھتے ہیں. اب کوئی بتا دے کہ بازو پر ہاتھ رکھ کر کے نہ کسی کو کیسے مان سکتا ہے کوئی بات ہو تو میں نے اس کو لکھ کر بھیجا کہ میں ترجمہ لکھ کیا ہے کیا نام ہے منجد بھی نہیں پڑی اور اردو کی مصباحوں کو بات بھی نہیں پڑی. ارے یہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ لوگ آتے کی گلی میں اس نے یہ سمجھ میں آ جاتا بڑا عجیب کا بنتا ہے اور عجیب کا مانا ان کے مانا سمجھنے کا تو حال یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب علی رحمان جو میرے والد ماجد کے ابتدائی دور کے شاگردوں میں ہوتے ہیں اور حضرت صدر آبادی علی رحمان کے بھی شاگردوں میں ہیں تو وہ جا رہے تھے نیپال. ان کا گھر بالکل نیپال سے مستقل تھا. وہ پیدل اپنی یاد لیے ہوئے نیپال آ رہے ہیں. راستے میں ایک کھیت کھجان لگا کر میں نے گنگا پار کر کے وہ اس کا ایک بھی لگا اس جسے فارسی میں فرمن کہا جاتا ہے تو وہ کھجان لگا پورا وہاں پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا یوں خوب پانی گھوم کر ہاتھی کی طرح جھوم رہا. آپ رک گئے پھر بن گئے تھے کہ یہ کیا بتا رہا ہے یہاں بہت سے لکھتے رہے سجدے میں جاتا تو اس سے بھی ایسے رکو میں جاتا تو اس میں بھی ہر حال میں اسی طرح جب وہ اس نے سلام دیا تو آپ فرماتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہیں کس قسم کی یہ اکتائی ہے یا ڈانس ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہدایت ہے نماز پڑھا کہ یہ نماز ایسی جھوم جھوم کے پڑھنے کا رہا تو تم نے سنا حدیث میں آیا. حدیث میں آیا
ارے بے بہت کس حدیث میں آیا؟
بخاری شریف میں. کئی سال سے میں بخاری شریف پڑھا تھا کہ میری مطلب پڑھا چکا. اب تک میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں
کہ نبی کے ساتھ جھوم جھوم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا مولانا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہنسی رہنا ٹھیک نہیں.
حدیث
کیا اہل حدیث لوگوں کی چیز ہے؟ آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟
آپ لوگ تو ابو حنیفہ کی بات لینے کا کے ناچتے رہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا انداز ہے.
تو فرمایا کچھ نہیں بخاری میں کوئی فیصلے نہیں.
ابھی کا
تناب
دوڑا ہو گیا
اس فاصلے سے اس کا گھر وہاں سے ابن حجر قدس سرہ العظم کی دلوب المرا ایک پتنی کی کتاب
لے کر آیا. یہ ان حدیث کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف فی الصلاۃ. دیکھیے
ان کی ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے اور پرانے زمانے کی کون کی یعنی کچھ علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے
تھے. ہل کے پڑھتے
تو دیکھیے کب موت کیا نماز کا شروع جو ساستہ
ہستی آ گئی. فرمانے لگے ارے بے وقوف یہ ہلکی ہے. ہل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی
یعنی مختصر
نماز پڑھتے
پڑھ رہا ہے. یہ لوگ ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بن گئے اہلے.
اہلے کیا پوچھنا؟
اب سنیے میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ترجمہ کیا اس حدیث کا کہ اپنی کلائی پر اور نسل اور اب باروف نے برا حسن اللہ کہ اپنے رقطوں پر دست رکھتے یا رکھتے. تو اب گتے پر جب دست رکھتے تھے تو وہ کرنا اسی طرح سے تو کرنا چاہیے مگر وہ کرنا نصیب میں نہیں تھا. تو یہ دوسرے دن کے درجے میں اس نے کرا پھر لکھتا ہے مجھے
میں صحیح پانچ اگر ذکر کریں
ابھی لوگ ایک حدیث تحت سنت والی لاتے ہیں اور وہ بھی ضعیف جس کو بڑا اور بڑا نے ضعیف کہا. تو کچھ حدیث کو بھی لوگ لاتے ہیں بام بنا چاہیے بام بھی نہیں کہا. تو اب
انہوں نے وہ خبر میں نے تجھے بتایا کہ سب حدیثوں کا ترجمہ غلط ہے. ایک حدیث
حدثنا حمید قال حدثنا سفیان سفیان الثوری عن علقمة بن ابي الزبير عن قلم علقمة بن ابي الزبير عن رافع بن
حجر اس نے
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدائے اللہ یدع الیمین علی شمال اللہ صدره دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے سن کر رکھتے اللہ صدره سوچنے پر.
یہ تو میں اب ان کی پکڑ کہ یہ ایسی تحقیق ہے تو لاکھ کے یہ محمد نے سفیان کے بارے میں کیا مگر محمد کے بارے میں امام احمد خود فرمانے کا تصویر اللہ ان کو بہت حدیثوں میں ابالا بہت کوشش کر محمد کے علاوہ جتنے لوگوں نے
حق رکھے سفیان سوری سے حدیث کو روایت کیا
اس نے کسی روایت میں اللہ قدر کیا
سینے پر
بس کس اطلاع
یا ناٹو
جب آپ یمین الگ شمار بارے کو ہمارے ہاتھ کر سکتے بس اتنا
اسی وجہ ابن خزیمہ نے اپنی
حدیث سے تحقیق کرنے کے بعد آدھا دہلیوں کا حکم لگایا مگر
اس نے انہوں نے کیا وہ جان کہ حالت یہ ہے کہ محمد آپ کے اعتبار ہے
یہ لوگ ایسے ہی حدیث پر عمل کرتے کوئی کئی حدیث ایسی نہیں ملتی
حدیث کہ جس میں
پینے پر آ رہا ہے سر مگر ہم کو پتا ہے
اب ہمارے آپ
پتا نہیں کر کے دیکھ لیا کہ یہ کہاں سے نکالا آپ کو نکالا کہ آپ نے پینے پر آ کہتے ہیں یہ صاحب اپنی پرچی لیے جو وردی میں لکھتے ہیں کیسا ہے. ابو حنیفہ نے حدیث کی کوئی کتاب لکھی؟ ان کے شاگردوں نے حدیث کی کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ دین کی اتنی بڑی چھوڑ کر ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھنی شروع کر دی. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں, کیا لوگوں سمجھ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ سے مرتبہ بڑھ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی جتنی حدیثیں مروی ہیں رسول پاک کی, کیا حضرت ابوبکر سے اتنی حدیثیں ملتی؟ حضرت عمر سے ملتی؟ حضرت عثمان نبی سے اتنی ملتی؟ مولا علی سے ملتی ہیں؟ ان چاروں بزرگوں کی جمع کر لو تب بھی اکیلے ابو حنیفہ ابو ہریرہ کی حدیثیں بہت, جب بھی پتہ ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ خلفاء راشدین کے برابر کیا بڑھ گئے؟ معاذ اللہ وہ درجہ نہیں تھا. ہاں ان لوگوں نے جو قرآن اور احادیث سے بتائے مستقبل ہو گئے ان لوگوں نے حافظ کر کے قوموں میں شریعت پر عمل کرنے کا مزاج پیدا کیا, ان لوگوں نے مزاج پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ نے تو حدیثیں نے پیدا کی اور ان خلفاء الراشدین نے حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے مسائل صاف صاف کرا. بولی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ حدیث فاطمہ بنت قیس نے سنائی کہ میری جب طلاق قطعی ہو گئی, یعنی میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اللہ اسقط ولا سقنا, تجھے سکنا نہیں دیا, یعنی رہنے کی عزت گزارنے کے لیے مکان شوہر کا مکان نہیں ملے گا, شوہر کا مکان مجھے نہیں ملے گا. تو حضرت سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا نعلم کتاب اللہ ولا سنۃ رسوله بقول امرأة لا ادری احدثت ام ندیت. ایک عورت کی روایت پر ہم قرآن اور حدیث کا حکم چھوڑ نہیں سکتے. قرآن میں اللہ نے طلاق عزت گزارنے والی کے لیے سکنا کا حکم دیا, رسول پاک سنت میں سکنا کا حکم ہے. ہاں ایک عورت روایت کی بنیاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں پتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے یاد کرنے کے بھول گئے. یہ کہنا ہے سمجھ میں آئے گا. یہ حضرات صرف حدیث نہیں دیکھتے, حدیث کی تہوں یہ کام ابو حنیفہ نے درجۂ اثر میں کیا. اسی لیے امام شافعی جیسے محدث بھی کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ فرماتے کون ہیں, الناس کس کے تھے خیال اللہ کے تمام فقہا اور علماء ابو حنیفہ کی تربیت کی وجہ سے امام اور حدیث بنے. یہ امام شافعی کا ہے. اب یہ تو کہتے ہیں امام بخاری نے یہ لکھا وہ لکھا وہ, امام مسلم نے یہ کام کیا وہ کیا, ٹھیک ہے بہت بڑے کام انجام دیے, مگر آپ کو امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے اور حدیث دانی کے منکر ہونا, اور خود امام بخاری کی کتاب تاریخ کے گروپ جو علماء الاسلام میں ہے اس میں انہوں نے حدیث جاننے والوں کی ایک لسٹ پیش کی. اس لسٹ میں زیادہ حدیث جاننے والے لوگوں کی جو لسٹ پیش کی ہے اس میں امام شافعی کا نام نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کا نام. امام بخاری اپنی تاریخ سے حدیث نے امام ابو حنیفہ کو لکھ نہیں دیا. اور امام ابو حنیفہ نے حدیث کی جتنی روایتیں ان کی مسند ابو حنیفہ میں ملتی ہیں. پھر امام احمد کی کتاب الاحاد امام احمد کی کتاب الحجت کرو. امام احمد نے جو امام مالک سے معطا روایت کی اس معطا پر اور انہوں نے کیا کہا امام مالک کے مطلب سے مخالفت کی ہے وہاں پر اپنے مطلب کے حقیقتوں کو بھی لفظ کر بتایا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں بھی پڑھو تب پتا چلے گا. بے شک حدیث کا یاد کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے, اس کو جمع کرنا اور اس کو لکھنا فضیلت کا کام ہے, مگر اس سے بہت بڑا کام حدیثوں سے مدارج کا استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرنے کے اپیل میں
جتنے لوگ حاضر ہیں وہ حاضر لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دیں.
کہاں پر پہنچا دیں؟ جو یہاں موجود ہیں وہ غائب تک میری حدیث پہنچا دیں.
فرق پر بل نظر فرق پر بل جلے الا ان کو حق
اس لیے کہ بات سے حدیثوں کے پہنچانے والے ان کے پاس لے جائیں گے
جو حدیث کے معنی پہنچانے والے کی زیادہ کرنا دیں
گے. زیادہ اس کے بہت بڑے بخاری شریف کی یہ حدیث شاید اللہ لوگوں کی نظر میں نہیں ضرور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین اللہ اس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنانا. یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے کہ جس کو اللہ بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اس کو اہل حدیث بنانا. یہ نہیں فرمایا, یہ فرمایا
کہ اسے فقیہ بنانا ہے دین کا فقیہ بنانا ہے. تو اس بنا پر یہ فقہا ہے ان کی شان کی ارادی ہے اور ان کی عظمت بہت بہت ہی اونچی ہے.
وہاں تک ان غیر الدین کی کیا رسائی ہو وہ تو ان کی خاک نحاس تک نہیں پہنچ سکتے.
ہم جیسے ایسے صرف لوگ امام ابو
حنیفہ کے ان انتہا تک نہیں پہنچ پاتے.
فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ جب امام ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بتاتے تو ان کے فتوے کے خلاف میں جلد میں پورا کوفہ بغداد گھوم پھر کر ان کے فتوے کے خلاف حدیثیں جمع کرتا اور لے کر آ رہا ہے کہ آپ کے فتوے کے خلاف یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث فرمانے لگے کہ یہ حدیث یہ حدیث کیا اور بھی سن لو اور بھی سنا دے. فرماتے یہ بھی ہے خلاف یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی
فرماتے سنا یا
یہ امام ابو حنیفہ کا نام
ان اہل کوفہ کا ایک سب میرے بات مستقر
ایسا ان کا
اور پھر ان کے استاد نے حدیث میں
حضرت امام احمد ان کی بارگاہ میں حدیثیں پڑھتے سیکھا امام ابو حنیفہ. ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام احمد کے پاس کوئی آدمی آیا اس نے ایک استفتا کیا ایک جواب دیا انہوں نے کہا لازم مجھے معلوم نہیں اس کا جواب دوسرے کا یہ مجھے معلوم تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا
دس جواب کا
سب کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں
امام احمد
تو جب وہ خاموش ہو گیا تو امام احمد فرماتے ہیں تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے دوسرے کا یہ جواب تیسرے کا یہ ہے چوتھے کا یہ ہے سب کا جواب دے دیں. تو امام احمد کہتے ہیں کہاں سے تمہیں پتا چلا کہ ان سوالوں کا جواب یہ ہے تو آپ ہی نے تو فلاں سوچے کہ مجھ کو یہ حدیث سنائی اور اور بڑا ہم سنائی اس سے یہ مسئلہ نکلا، وہ ہم سنائی اس سے یہ مسئلہ نکلا، فرماتے ہیں امام احمد سن کر کے کہ سبحان اللہ کی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یا تصدیق کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، ابو حنیفہ مقلد ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہیں گے مقلد ہے تو جواب تو اس کے بھی بنے، اور اگر کہیں کہ نہیں مقلد وہ نہیں ہے تو پھر ہماری طرف تو ہوئے جس مزہ پر ہم مقلد نہیں آئے گی وہ بھی تمہارے امام کو بھی مطلب نہیں. میں نے کہا ارے بے وقوف، تو تو تقلید پر مجبور ہے، تیرے پاس یہ حدیث بھی نہیں.
ابو حنیفہ سارے سو اصحاب کے طلبا کے ان کو اپنے سینے میں نہیں دیکھے، تو ایسے عالم کو جب اجتہاد کا ہم تک بھی مل جائے تو وہ تقلید کرنا اسے حرام ہے. تقلید آنے کے لیے ہے جو کہ مظاہر بات کرنے کے قابل، مجتہد کو
تقلید کرنا جائز نہیں.
امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام عثمان الثوری، قاضی ابن ابی لیلہ، امام ابن شبروا، اس طرح کے جو ہے امام، یہ سب اور ہیں جو مقلد نہیں ہو سکتے.
یہ تو اصحاب اجتہاد ہے، یہ اتحاد کا ان کو تقلید کرنا ناجائز ہے. اللہ نے حکم کیا سب الگ فکر ان کو لا تعلم، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ کر عمل کر. یہ تقلید کا اشارہ ہوگا کہ تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے
تب علم والوں سے بھی پوچھو. ابو حنیفہ کے پاس علم نہیں ہے یہ بات غلط، ابو حنیفہ علم والے تو آپ کو دوسرے سے تقلید کریں، ان کا علم جو ہے وہ خود ان کی ظاہر ہے خود پر.
اس لیے تقلید ایسے لوگوں کے لیے ناجائز. اب یہ کہتے ہیں کہ
سہارے
انہوں نے تو نہیں لکھا مگر میرے پاس اور دوسرے غیر مقلدوں نے پوچھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ میں نے کہا ان میں جو اصحاب اجتہاد تھے وہ مقلد نہیں کرتے تھے جو امام، اور جو امام تھے وہ تقلید کرتے تھے، مسائل کر کے عمل کرتے تھے.
مقاصد کے لیے مقرر،
کوئی مطلب ابن مسعود سے متعلق تھا، کوئی مطلب معاذ ابن جبل سے، کوئی مطلب غیر ابن صاحب سے، کوئی مطلب علی مرتضیٰ سے، کوئی مطلب عمار ابن یاسر سے، کوئی اور کی مطلب متعلق تھا. صحابہ میں صحابہ کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے.
اگر صحابہ میں اتحاد کے منصب پر
صرف 12-14 افراد زیادہ نہیں، جنہیں خطبہ آتی ہیں اور عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابن ثابت ہیں، اس طریقے کے سب خطبہ جو 12 سال سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر اب یہ لوگ کیا آپ صحابہ میں اب آپ انہیں کے اوپر رکھ دیں، کیا یہ نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ یہ صحیح ہے ابن ماجہ نے نہیں سمجھی کہ ایک صحابہ کے سر میں چوٹ آ گئی، جہاد میں گئے چوٹ آ گئی، رات کو سوئے تو احتراب ہو گئے، صبح کو اب صحابہ سے پوچھا کہ اپنا کیا کروں، سر میں چوٹ بھی ہے اور بدھ میرے اوپر فرق ہو گیا، اب کیا کروں؟ صحابہ نے جو اہل علم انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمہیں صرف غسل کرنا ہے، تیمم کی اجازت ان کو نہیں، انہوں نے غسل کیا انتقال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی، فرمایا وما تعلم اذ لم يعلم انما شفاء العبد الصبا. میں پوچھنا نہ چاہتا کہ اس صحابی کو ڈائریکٹ رسول پاک سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ کہا ہے صحابہ سے مسئلہ مسئلہ کی کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی مذاہب تقریب کرتے ہیں، مگر یہاں پر جس نے یہ اقتدا کیا ان سے پتا اشتہاری ہوئی، اس لیے رسول پاک نے فرمایا قتل کر دیا لوگوں نے اس کو، نہیں سبق دیا کہ نہیں جانتے تھے، جب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ان سے پوچھا گیا نہیں، نہ جاننے والے کو بھی دوا سوال سوال ان نما کر دی ہوں، اس کے لیے جو تحمل کافی. اب ذرا آپ سوچ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری بھی فرمائی اور ایک اشارہ بھی کر دیا کہ لب تجے ماں کہ پانی نہ پاؤ تب تیمم کرو، کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تب، بلکہ اس کا مطلب حضور نے بتا دیا کہ پانی پر قدرت کیا، چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے چاہے پانی ہو اور آدمی کو استعمال کرنے میں مرنے یا حق بڑھنے کا کرنے، تو دونوں کو بدلنے سے آپ سمجھتے ہیں آپ، تو یہ اس طریقے سے ان لوگوں کی چھوٹی باتیں اسی طریقے سے چل رہی، ان لوگوں نے آپ بے حدہ باتیں اس سوال میں لکھی، میں اس بے حدگی کا جواب دینے کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ آدمی خود میرے سامنے آئے تو میں اس کی بے حدگی کا جواب اسی انداز میں تب ان کو سمجھ میں آئے گا، آپ کو اس کا جواب میں دینا نہیں سمجھتا. اب آئیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجۃ ایک مرتبہ یعنی غزوہ خندق کی فتح کے بعد حکم کیا آنے کا بخاری شریف غزوہ بنی قریظہ میں یہ حکم پر اتفاق نماز بخاری کو ہند کے پاس چھپی ہے، اس میں جلد دو میں یہ کتاب المقاصد لے گئی، اس میں غزوہ بنی قریظہ میں یہ حکم جو ہے کیا سب سے ابن عظما تھی، یہ حدیث مروی ہے وہ ناقے تھے جو عبداللہ ابن محمد رضی اللہ عنہ کے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن محمد رضی اللہ عنہ کہ حضور نے خندق فتح ہونے کے بعد نماز جو ہے پڑھی اور فرمایا تم لوگ صحابہ کو فرمایا تم لوگ فوراً بنو قریظہ کے محلے کو روانہ ہونا، ولا یصلین احدکم احدکم الافضل الا فی بنی قریظہ، تم سب لوگ بنو قریظہ چلے اور ان کا محاصرہ اور تم میں سے کوئی اصل کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچنے کے بعد سمجھ گیا؟ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے کے بعد ہی اب ان کی نماز پڑھو. اب معاملہ کیا ہوگا؟ مشکل یہ پیش آ گئی کہ راستے میں اب ان کا وقت آگے کر دیا. تو کچھ وہ کہا یا کہا نے کہا کہ یہیں نماز پڑھ لی جائے سزا نہیں. دوسرے صحابہ بولے نہ, حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ ہی میں اصل کی پڑھا, اس لیے نماز ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. وقت دیکھنے میں چلا گیا مگر وہیں جا کے پڑھیں گے. وہ قضا نہیں کر رہے ہیں, وہ ادا. سمجھ گیا؟ تو اب دو گروپ ہو گئے, ایک کہہ رہا ہے کہ یہیں پڑھ دو, دوسرا گروپ صحابہ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے وہاں پڑھیں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پڑھ لو تو انہوں نے کہا رسول پاک نے اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ تم لوگ نماز قضا کر دیں, بلکہ مطلب اس کا یہ تھا کہ تیزی سے جاؤ جلدی پر. یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا, راستے میں نماز کا وقت آ جائے تو مت پڑھنا,
یہ کہ جلدی پہنچو. اب ان لوگوں نے نماز پڑھ لی, ان لوگوں نے نماز نہ پڑھی, وہاں جب پہنچ گئے تب نہ. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مدینے منورہ سے بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے تو صحابہ نے اپنے اختلاف کا ذکر آرائے کا اعلان کیا. یا رسول اللہ آپ اس طرح فرمایا تھا, اور کچھ لوگوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس لیے ہم نماز پڑھیں, اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جیسے حکم نے کہا ہے ویسے ہی ہم کریں گے, نماز بنو قریظہ ہی میں ادب پڑھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں سنی. اب بخاری نے جو الفاظ ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ سنی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ان دونوں جماعتوں میں کسی کے پر درد نہیں, کسی کو نہیں جانتا, کسی کو غلط نہیں کر نہیں سکتا.
کیا مطلب ہوا؟ جب اتحاد کا موقع آ جائے
اور آپ ہی اتحاد کے مطلب پر آئے تو اسے اتحاد کا اور اپنے اتحاد پر عمل کرنا اسے واجب.
اس لیے اس کی سرزمین جو
اب سمجھ میں آ گئی نا, یہ اب یہاں پر اس حدیث کا جواب اگر پلت لوگوں میں اگر تب کم ہے تو میرے سامنے آئے, اب آپ کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا میرے سامنے آئے اور اس حدیث کا مطلب ذرا اپنے مزاج کے مطابق بتائیں تو میں ان کی بدلیسی میں ایک باقی نہیں کھلا کروں گا. ان شاء اللہ میں ان کو بتا دوں گا کہ حدیث باقی اماموں کے غلاموں کا ہے, اماموں کے باقیوں کا میں نے سمجھا.
بہرحال اب بات اتنے پر ختم کرتے ہوئے میں رک دوسری طرف دو چار دس منٹ کے لیے موڑتا ہوں,
وہ یہ
کہ یہ مسائل فقہیہ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل میں اتحاد کے راستے ہو رہے ہیں, اور ان میں آپ کی اتحاد کا پابند ہو رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ تحریر
اور کچھ تحریر ادا بلا ہوں اجبا بلا ہفتا بلا ہوں الگ ہوں واقف. متحد اگر ٹھیک نظریے پہ پہنچا تو اسے دوگنا ثواب ملے گا,
اتحاد کرنے کا بھی اور ٹھیک نظریے پہ پہنچنے کا بھی,
اور اگر وہ ہوتا ہے تو ایک ثواب اسے ضرور ملے گا. مگر غیر ثواب کیا ملے گا؟ عذاب. اور جو اس پر چلے گا وہ بادہ رہے گا. تو یہ بے وقوف نالائق لوگوں کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ قرآن یہی تعلیم کی ہے کہ اے لوگوں سے پوچھ کر آ اب آپ کو دلی کیا گیا. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. احکام الہی کو نافذ کرنے والے کون علماء کو وہ کہا ہیں اب ان کی اطاعت کا اندازہ کیا ہے. جب ملک کا ہے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں. تو یہ ہوئے ہیں مطلب جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے. اب آؤ جس چیز کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مسائل اجتہاد نہ ہے. ان میں تقریب ہوتی ہے تقریب اس بات میں ہم ابو حنیفہ کی نہیں کرتے کہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے. اس میں ہم مقلد نہیں ہیں. مسائل نتیجہ بھی ہم مقلد نہیں ہیں. نماز میں سجدا فرض ہے, رکوع فرض ہے, قیام فرض ہے, تلاوت فرض ہے. اس میں ہم مقلد نہیں ہیں. ہاں مقلد مقلد اس میں ہے. کس میں؟ کہ کتنی قراءت پر اور کتنی واجب کتنی سنت ہے. اس میں قراءت کے وقت ہونے میں مسلط نہیں ہے. قیام میں ہم مسلط نہیں ہیں. کعبے میں مسلط نہیں ہیں. ہم سجدے کے وقت ہونے میں مسلط نہیں ہیں. جو مسائل اولیاء ہیں اس میں تکلیف نہیں ہے. مسائل اولیاء اتحادیہ میں تکلیف ہوا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. مسائل اس کا بالکل الٹا آپ بیت المقدس کے سیدھا کام ہے. وہ مقلد ہیں جن مسائل میں جن میں تقلید جائز ہے. اب وہ مقلد ہے عقائد کس کے؟ اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی کے اوپر اب ان کے پاس 50 حدیثیں اس بات کی سنا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے غیب کا. تو کہیں گے اپنے کو اہل علم اور ان تمام حدیثوں کا وہ انکار. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اہل علم ہیں. اگر آپ ان کو حدیث سنا کے اس بات ایک سو حدیث ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے بہت اختیارات یہ زمین پر آسمانوں پر آدمیوں کے مزاج پر اور اجزاء کے کب اور دائر کرنے پر اور انہیں لوگوں کی عادت برائی پر اختیار کرتا, مشکل اونچائی کا اختیار کرتا. تو یہ انکار کریں گے اگر کہ آپ 111 حدیثیں ان کو سنا رہے ہیں اور قرآن کی جا حاضر آپ جب بھی وہ ہر دن مانیں گے مانیں گے اسماعیل دہلوی کا. تو جن باتوں میں تقلید نہیں ہے ان باتوں میں یہ تقلیدیں شکتی کرتے ہیں اور ہم ان باتوں میں تقلید نہیں کرتے جن میں تقلید جاہد ہے. ان باتوں میں ہم تقلید کرتے ہیں جن میں تقلید ہمارے پہلے سب پھر لوگ کل پکڑ لوگوں پر ادھار آنے اور ان کے رسول نے پر اس لیے رکھا لگ آپ خوب اچھی طرح سے ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. اور یہ اتنے بڑے متحدی ہیں کہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اہل حدیث نام کا کوئی ٹولہ, کوئی طائفہ, کوئی جماعت, کوئی ٹکڑا آپ کو ملتا ہے؟ تابعین میں اہل حدیث کہلاتے تھے. اب جب نہ آہل رسالت میں, نہ آہل صحابہ میں, نہ آہل تابعین میں اہل حدیث ہیں, تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ لفظ اپنے لیے چنا تو نام ہی ان کا سراپا بن حق ہے. کام کے سنا نام ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کو اہل حدیث سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں یہ فرمایا حدیث کے لیے اچھا حضر شیطانی من حضرت عامر. ایک حدیث شیطان کے لیے سو کوئی عبادت گزار سرکار کو پسند نہیں. ایک وقت کی بھی جو نماز پڑھتا ہے پانچ میں سے وہ بھی سرکار کو ناپسند ہوتا ہے. اس کو جو آدمی اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو شیطان اسے ناراض. جو آدمی صدقہ سیلاب کرتا ہے شیطان ان پر بھی تکلیف پاتا ہے. مگر سو بڑے بڑے عبادت خدا دن رات عبادت میں ڈوبے ان سو آدموں سے زیادہ تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے. ایک کس سے ایک. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں غیر مسلموں سے کہ ایک پتی فقیہ آخر ابو حنیفہ میں لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس روپ سے اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے رحمہ اللہ ایک اور بات سن لو. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس راستے پر عمر چلے گا اس پر شیطان ہر کس نہ حدیث سمجھ میں آ گئی. جس راستے پر کون چلیں گے عمر اس پر شیطان ہر کس نہ چلے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ترابی کی سرکار جس راستے پر تو میں چل رہا وہ کون ہے پہچان لو خوب اچھی طرح. عمر کے اس راستے پر جو چلنے میں سجا اس کو آپ پہچان لو. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مجلس میں اگر تین سلامی دے دوں تو تینوں کا کہیں اور جو کہتا ہے نہیں پر سمجھ لو عمر کے راستے کو ناپسند کر کے کیا ہوا کون ہوا کس خاندان کا ہے آپ خوب اچھی طرح پہچان لو. ابھی میں نے صرف اپنا دفاع کیا ہے اور جب میں شروع کروں گا ان لوگوں کے اندر کی کتابوں کے مثال کے کچھ مسئلے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ کتنے سور ہیں کتنے حدیث اور سنتے. اللہ تعالیٰ ان کے فساد سے سنیوں کے بچائے فساد عمل سے ان کے بچائے اور ان کی بدعاؤں کے اللہ سنیوں کو دور محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حضرت بیت کرا رہے ہیں فاتحہ پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر،
اس کے سب فرشتوں پر،
اس کی تمام کتابوں پر، اور اس کے جملہ رسولوں پر،
اور قیامت کے دن پر،
اور اس بات پر
اور کہ اس بات نیکی اور بدی کی تقدیر
اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
دل مارا کن مستقیم بحق
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں
اپنے سب گناہوں سے،
الہی میری توبہ قبول فرما۔
میں عہد کرتا ہوں
کہ اہل سنت و جماعت کے
سچے دین و مذہب پر
قائم رہوں گا،
نماز روزے
ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا،
ہر گناہ سے بچتا رہوں گا،
خاص کر جھوٹ،
بدی،
غیبت،
چغلی،
کھیل تماشے،
گانے بجانے،
بد مذہبوں سے میل جول رکھنے سے
بچتا رہوں گا۔
یا اللہ مجھے
اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھ،
گناہوں سے بچا،
نیکیوں کی توفیق دی۔
میں مرید ہوا
سلسلے
علیہ
عالیہ
قادریہ
برکاتیہ
رضویہ
مصطفیہ
اور
امجدیہ
عزیزیہ میں
میں نے اپنا ہاتھ
حضور سیدنا
غوث اعظم
قطب عالم
محبوب سبحانی
سیدنا الشیخ
شیخ
عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کے
دست پاک میں لیا،
الہی مجھے
حضور غوث پاک کے
مریدوں
اور غلاموں میں قبول فرما،
قیامت کے دن
انہی کے گروہ میں اٹھا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔
تقبل الله تعالى
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا الله ہم سب کو دنیا پر قائم رکھ۔ اللهم اعنا على سنت الجماعه واجعل بيننا وبيننا عليها يا الله يعني کے چکر میں تمام آدمی کی جائے دعائیں پوری فرما، جن میں جو پریشان حال ہیں یا اللہ مشکلات کی پریشانیاں دور فرما، اور لوگوں کی یا اللہ کرم کی راہ ہے جو رکاوٹیں ہیں دفع فرما دی۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اہل جنت کے اس کے آداب میں میرے صاف کر سکیں عطا فرما لوگ لوگوں کو دیکھنے والے سب سے دور فرما دیں یا اللہ ہم سب کو حرام اور پسند روزی سے بچا اور اس کے آداب سے مالا مال فرما اللہ یا کا یا کام پر مانا وقت شف کا منانا وقت سے اجزا ہونا وقت منانا برحمتك تستغيث يا حي يا قيوم برحمتك تستغيث يا حي يا قيوم يا رب العالمين اپنے حبیب کے صدقے میں اس بند کے انعقاد میں حصہ لینے والے تمام افراد کو دانے رنگے قدمے بنے جس طرح کی انہوں نے حصہ لیا ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال اپنے ہاتھ میں اور یاد تھا جو لوگ کسی گزرے شریف کے نام تک نہ آ چکے خدا بندہ ان سب کو بھی تو اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا یا رب ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما جان مال کی حفاظت فرما ہر یاد کی حفاظت فرما عزت و وقار کی حفاظت فرما یا رب العالمین دشمن آنے اسلام کے شر و وقار سے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھا تمام آدمی
إن الله وملائكته يصلون